السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته سورة ياسين کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو تلاوت کی گئی اس میں ہم رک گئے تھے قولوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون اور اس کے بعد ایک آیت باقی ہے اس جز کے ختم ہونے تک جو آخری آیت ہے وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لیکن ہم اس سے پہلے رکے اس لیے کہ وہی رکنا مناسب ہے قرآن میں جو قرآن میں الگ الگ قسم کی تقسیم ہے ایک ہے سورتوں کی تقسیم سورتوں کی تقسیم سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے پھر ڈھائی جز کے بعد سورہ آل عمران اب یہ سورتوں کی تقسیم وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ فلا سورت کی آیت ہے یہاں فلا ایک سورت ہے پھر دوسری سورت یہاں سے سورتوں کی ترتیب جو ہے سورتوں کی ترتیب کے پہلے سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران اخیر میں سورہ ناس اس سے پہلے سورہ فلق یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہدایات کو سامنے رکھ کر یہ ترتیب بنائی عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ترتیب طے ہوئے لیکن یہ سب آیتیں سورہ بقرہ میں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اور قرآن کے بارے میں آپ حضرت کو معلوم ہوگا کہ قرآن جس ترتیب میں مصحف کے اندر ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین ہے پھر الرحمن الرحیم دوسرے صفحے پر الف لام میم دال اس ترتیب میں قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی قرآن کی آیتیں الگ ترتیب پر نازل ہوئی. پہلے سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل ہوئی جو بالکل آخری جز میں ہیں, اس کے بعد سورہ مدثر کی چند آیتیں وہ بھی قرآن کے آخری پاروں میں ہیں. تو جو ترتیب ہمارے سامنے ہے وہ یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب پر یہ آیتیں نازل ہوئی. لیکن جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے تھے کہ اس کو فلاں سورت کے اندر رکھنا. اس کو فلاں سورت میں فلاں جگہ پر رکھنا, فلاں آیت کے بعد رکھنا. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زندگی میں جیسی جیسی آیتیں نازل ہوتی گئی ہر سورت پوری ہوتی چلی گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب جب پورا قرآن نازل ہو چکا تھا اس وقت تک میں پورا قرآن نازل ہو گیا, یعنی ہر سورت کی سب آیتیں نازل ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم سے ہر ہر آیت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کس سورت میں ہے اور کہاں ہے اس سورت میں. ایسا بھی ہوا ہے کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی, اس کے بعد الگ موقع پر دو تین الفاظ نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین الفاظ کو اس آیت کے بیچ میں یہاں رکھنا. اس طرح بھی ہوا ہے. تو نتیجہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ہر سورت میں جو ہر سورت وہ مکمل تھی, لیکن سورتیں کوئی خاص ترتیب میں نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ پہلے ہے پھر سورہ بقرہ. اور چونکہ سورتوں کی ایک خاص ترتیب متعین نہیں تھی اس لیے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن لکھا ہوا تھا, اس زمانے میں تو کاغذات کا زیادہ رواج تھا بھی نہیں, پتوں پر چمڑی پر وغیرہ, تو بہت سے صحابہ کے پاس اپنی اپنی ترتیب ہوا کرتی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ترتیب تھی, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ترتیب تھی. اب جب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک سٹینڈرڈ ترتیب یوں سمجھو, ایک ترتیب کو متعین کیا گیا. اور جو جن صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن دوسری ترتیب پر, ان کو کہا گیا کہ اپنے قرآن کو سائڈ پر رکھ دو, اسے کہ اب ہم نے یہ ترتیب متعین کر دی, لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ہی ترتیب پر قرآن رکھنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کی تعلیم کی روشنی میں ہی کیا ہوگا. لیکن اس زمانے میں رکوع کی جو تقسیم ہے وہ نہیں تھی, اور اس زمانے میں اجزاء پاروں کی جز کی تقسیم تھی کہ 30 جز ہے 30, وہ بھی نہیں تھی, وہ بعد کے لوگوں نے کیا. اب رکوع کی ترتیب جو ہے وہ کسی عالم نے کی, اور اجزاء کی ترتیب کسی غیر عالم نے کی. آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کیا مطلب؟ رکوع کی ترتیب جو ہے ہر رکوع کی جو جگہ ہے وہ مضامین کو دیکھ کر کیا گیا کہ یہاں ایک مضمون ختم ہوتا ہے یا دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے تو یہاں ایک رکوع لگا دیتے ہیں تاکہ اگر لوگوں کو رکنا ہو تو یہاں رکنا زیادہ آسان ہے, زیادہ مناسب ہے. بات ابھی چل رہی ہے اور بیچ میں آپ رک گئے, یعنی معنی کے لحاظ سے تو یہ مناسب نہیں ہے نا. مثال کے طور پر یہاں وضرب لہم مثلا اصحاب القریب, اس سے پہلے رکوع کا نشان ہے, وہ اسی لیے کہ یہاں ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے. تعلق تو ہے پہلے مضمون, لیکن نیا مضمون شروع ہوتا ہے. صرف ایک یا دو رکوع ہے جہاں شاید سبقت قلم ہی ہو گئی, تسامح ہو گیا, ایک یا دو رکوع ہے کہ ایسے کہ مضمون کے بیچ میں آ گئے, لیکن اکثر رکوع. اب اجزاء کی ترتیب وہ اس میں معنی کا کوئی لحاظ نہیں, یہ تو یہ شاید اس لیے کیا ہوگا کہ قرآن کو 30 اجزاء میں تقسیم کر دے کہ تلاوت میں آسانی ہو, کہ روزانہ اتنا تلاوت کر لے, روزانہ اتنا تلاوت کر لے. تو چونکہ ان میں معنی کی بالکل رعایت نہیں, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آخری آیت ہے اس جز میں اس کا اس باقی جز سے کوئی تعلق نہیں ہو, اس جز سے تعلق ہے. جیسے جو 19واں پارہ ہے اس کی آخری آیت, قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر عما یشرکون. اس کے بعد 20واں پارہ شروع ہوتا ہے, امن خلق السماوات. جو یہ آیت ہے اس کا تعلق 20واں پارے کے پہلے صفحے کے ساتھ ہے. اس لیے جو کبھی کبھار آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو سمجھدار جو علماء جو معانی پر نظر رکھتے ہیں, جب وہ تراویح میں قرآن سناتے, جو کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ جز کے آخر پر نہیں رکتے, وہ جہاں رکو ہے وہاں رکتے, اس لیے کہ معانی کے لحاظ سے وہاں وہی رکنا مناسب ہے. تو اسی طرح یہاں جو آخری آئے تھے وجاء من اقصى المدینہ, اس کا زیادہ یہاں اس رکو میں ایک قصہ چل رہا ہے, ایک واقعہ. اور جن آیتوں کی تلاوت آج کی گئی یہ واقعہ کا پہلا حصہ ہے, اور واقعہ کا دوسرا حصہ وجاء من اقصى المدینہ سے شروع ہوتا ہے. اور وجاء من اقصى المدینہ تی رجل یسعى, اس میں میں خلاصہ عرض کر رہا تاکہ آپ کو سمجھے کہ یہ پارا کتنی غیر مناسب جگہ پر پورا ہوتا ہے. وجاء من اقصى المدینہ تی رجل یسعى, یہ واقعہ کا دوسرا جز ہے, اس میں ایک شخص کے کا تذکرہ آتا ہے. پھر اس کا کلام شروع ہوتا ہے, اس نے کیا کہا. تو اس کے کلام کا پہلا حصہ ہے, یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألکم اجرا وهم مهتدون. اور اس کا کلام چلتا ہے, وما لی لا اعبد الذی فطرنی, یعنی اس کا کلام ہی چل رہا ہے اور جز اس کے بالکل بیچ میں رک جاتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اگر ویسے غیر علماء کے لیے اتنا اہم نہیں ہے, اگر آپ جز کے آخر پر ختم کر دیں گے تو کوئی گناہ ایسا کچھ تو نہیں ہوگا, لیکن اگر یاد رہے تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ جز کے آخر کے بجائے ادھر ادھر جو قریبی رکو ہے, اگر جز ہی کے آخر پر رکو ہے تو وہی رکنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس سے تھوڑا پہلے کوئی رکو ہے یا تھوڑا آگے تو بہتر ہے کہ وہاں رکے آدمی. تو خیر, یا اللہ سبحانہ وتعالی ایک واقعہ بیان فرمائے ہیں, اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, یہ اصل مضمون تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, ان پر وحی آئی ہے قرآن کی شکل میں چاہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب بھی دی گئی, انکریج بھی کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت لمبی زمانے سے نبی نہیں آیا, تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ کی بات سنیں گے, نئی بات کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمانی میں اتنے غرق ہے اور جو اتنے مصر ہوں گے کہ وہ قبول نہیں کریں گے, آپ معجزات لے آئیں گے, دلائل بیان کریں گے, لیکن وہ قبول نہیں کریں گے. اب اس واقعے کا مقصد دو ہے, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی, کس طرح مزید تسلی ہوگی وہ آگے آئے گا, اور دوسرا ایک ماضی کا ایک واقعہ ہے, یہ فرضی واقعہ نہیں, یہ حقیقی واقعہ ہے جو ماضی میں ہوا, کب ہوا اس پر ہم آئیں گے. یہ واقعہ بیان کریں, بلکہ کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے پہلے بات نہیں مانی ان کا یہ انجام ہوا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ, اور آپ ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. بستی والوں کی مثال یعنی مثال کے تو بطور مثال کے بستی والوں کا جو واقعہ ہے اسے بیان کیجئے. اب بستی والوں سے کیا مراد, تو قرآن یہ کون سی بستی ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, احادیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ یہ انطاقیہ ہے. اب انطاقیہ یہ آج کل ترکی میں آتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ, اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو. بہرحال کون سی بستی ہے وہ ہمارے لیے اہم بھی نہیں ہے. اذ جاء المرسلون, جب ان کے پاس رسول آئے تھے, اب یا مفسرین کی دو رائے ہے, ایک رائے ہے کہ یہ چند پیغمبر تھے جو آئے, اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالی ایک زمانے میں متعدد پیغمبر متعدد انبیاء بھی بھیجتے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے اور وہ دونوں ایک ہی قوم میں کام کر رہے تھے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد انبیاء کو اس ایک قوم کی طرف بھیجا, یہ ایک قول ہے. لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے, مرسلون رسول, یہاں رسول سے مراد انبیاء نہیں تھے, بلکہ یہ کون تھے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا واقعہ کے زمانے کا واقعہ ہے, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخصوص آدمی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے یوں سمجھو صحابہ, جن کو قرآن اصطلاح میں حواریین کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صحابہ حواریین تھے جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مشن پر بھیجا کہ آپ سفر کر کے فلاں بستی میں جائیے اور وہاں دین کا کام کیجئے. تو اذ جاء المرسلون, جب ان کے پاس پیغمبر آئے, کتنے پیغمبر, اذ ارسلنا الیہم اثنین, جب ہم نے ان کے پاس شروع میں دو پیغمبر بھیجے, یعنی دو آدمی. عیسیٰ علیہ السلام, اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کرے کہ دو آدمی کو بھیجو, اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص آدمی تھے تو ان کو دلائل, حق کے دلائل بھی سمجھا دیے ہوں گے, اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کچھ کرامات بھی ملے. انبیاء تو تھے نہیں, لیکن غیر نبی کو بھی کرامات اور میراکلز ہو سکتے ہیں تاکہ اس قوم کو قائل کرے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما, ان اس قوم نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث, تو ہم نے ان کی تائید کی, ہم نے ان کو ان کی تقویت ان کو قوت دی تیسرے سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اولاً عیسیٰ علیہ السلام ہمارے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے دو آدمی بھیجے, ظاہر دلائل کے ساتھ کرامات کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے محنت کی لیکن دلائل بیان کیے ہوں گے, یا خلاصہ ہے دلائل بیان کیے ہوں گے, کوشش کی ہوگی, لیکن اکثر لوگوں نے بات نہیں مانی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرا آدمی بھیجا, اور ظاہر تیسرا آدمی مستقل ہو سکتا ہے, مستقل دلائل کے ساتھ, مستقل کرامات کے ساتھ. لیکن آگے آئے گا کہ اس تیسرے آدمی کی بات کو بھی انہوں نے رد کر دی. اب یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں بیان فرمایا کہ پہلے دو کو بھیجا پھر تیسرے کو؟ یہاں جیسے میں نے عرض کیا, ایک مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ آپ کی قوم, آپ کی بات ہم بیان کر چکے کہ آپ جب محنت کریں گے تو آپ کی قوم میں سے بہت سے لوگ, بلکہ اکثر لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے, تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اس پر دکھ ہوگا, رنج ہوگا, غم ہوگا کہ اتنے دلائل لے کر آئے ہو, اتنے واضح دلائل, معجزات, ان کے سامنے میں نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے, ان کے سامنے کتنے کتنے, ان کے سامنے پتھر نے لا الہ الا اللہ کے پتھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز آئی, معجزات پر مجھے, پھر قرآن کریم جو کھلم کھلا معجزہ ہے, جس کی فصاحت اور بلاغت اور پوری حکمت باتوں کو وہ دیکھ چکے ہیں, تو اس سب کے باوجود اکثر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے آپ کو بہت غم ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے کہ اس واقعے سے کہ پہلی بار کہ آپ پہلے نبی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا. دیکھو اس واقعے میں تو پہلے دو انبیاء ایک ہی بستی کی طرف بھیجے گئے, پھر تیسرا نبی بھی, یا پہلے دو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص تو پھر تیسرا بھی, تین کے تین آدمی ایک بستی میں محنت کر رہے ہیں, اب تو صرف ایک ہے, تین کے تین آدمی ایک بستی میں محنت کر رہے ہیں, پھر بھی وہاں کے اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو آپ یہ مت سمجھے کہ صرف اسی کے فطری چیز ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں لوگ آپ کی بات نہیں, تو آپ کو ایسا بھی ہوگا کہ شاید میری کوئی کمزوری ہے, میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں ایک بہت اہم بات تھی جو میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ کوئی دین کی محنت کر رہا ہے, کوئی عالم ہو کوئی غیر عالم بھی علماء کی رہنمائی کو سامنے رکھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی محنت کر رہا ہے، دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ تو مشغول ہے اپنی محنت میں، محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، لوگ بات نہیں مان رہے، یا تو غیر مسلموں میں محنت کر رہے لیکن لوگ ایمان پر رہے، یا مسلمان میں محنت کر رہے لیکن لوگ بات نہیں مان رہے، کسی عالم نے مدرسہ شروع کیا لیکن بہت کم لوگ آ رہے ہیں، کسی نے ممبر مصلی کو سنبھالا لیکن لوگ بات ماننے کے لیے نہیں تیار، کوئی تبلیغ جماعت میں مشغول ہو گیا لیکن دروازے پر دروازے کوئی بات نہیں مانتا ہے، کوئی غیر مسلموں کے لیے محنت شروع کر دیا لیکن اس پر محنت کی کسی نے ایمان قبول نہیں کیا، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص ناکام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ رزلٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کامیاب ہے یا ناکام، اور قیامت تک چونکہ آخری نبی تو آخر نبی کے بعد اس نبی کے امتیوں کو محنت کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ نبی کی امتی محنت کریں گے تو ان پر بھی ایسے حالات گزریں گے کہ لوگ بات نہیں، تو ان سب کو تسلی دی جائے کہ نتیجہ جو ہے اس سے فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام. ہمارے زمانے میں ہمیں معلوم ہو کسی کے عالم کے بارے میں یا کسی بھی دین کے خادم کے بارے میں کہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اس کی محنت میں کوئی کوتاہی ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی غلط طریقے سے کرے یا صحیح طریقے اختیار نہیں کر رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کو جتنی محنت کرنی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبب صرف نبی تو سبب ہوتا ہے، اور نبی کے بعد خدام دین وہ سبب ہوتے ہیں، اسی لیے بخاری شریف کے ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے قیامت کا منظر دکھایا گیا اور میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے آ رہے ہیں کہ جن کے پیچھے ایک دو چلنے والے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ 950 سال تک محنت کی اور 80,000 نے ایمان قبول کیا، تو اس کا معنی ہے کہ نوح علیہ السلام ناکام تھے، ناکام نہیں تھے، بس یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اتنے لوگ ایمان قبول، یہ ان لوگوں کی شقاوت تھی، نوح علیہ السلام کی طرف سے کمی نہیں تھی، ان لوگوں کی طرف سے کمی. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں جب ہم سنتے کہ 80 تو ہمیں ہوتا ہے کہ صرف اتنی محنت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں قیامت کا منظر دیکھا اور ایسے انبیاء آ رہے ہیں جن کے پیچھے ایک دو چلنے والے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایسا نبی بھی دیکھا جس کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں، کہ محنت تو کی اور نبی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ناک صحیح طریق غلط طریقے سے محنت کی، نعوذ باللہ، یا کوئی کسر اور کوئی کوتاہی کی. لیکن وہ بات ماننا وہ دائی کی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس سے ہمیں دوسرا سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب دائی کی کامیابی کا فیصلہ نتیجہ پر اور رزلٹ پر نہیں ہوتا تو فیصلہ کس پر ہوتا ہے؟ فیصلہ اس پر ہوتا ہے کہ وہ کتنی محنت کر رہا ہے، کیا وہ صحیح طریقے سے محنت کر، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اللہ کیا وہ کامیاب ہوگا آخرت میں. لہذا کسی بھی شخص کسی بھی خدمت دین کے طریقے میں قدم اٹھائے اور نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اسے نہیں سمجھ جائے کہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم، ورنہ تو کتنے انبیاء کی فہرست پر ہمیں کراس لگا دینا پڑا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بھی اپنی زندگی ضائع کی اسے کہ اتنی محنت کی اور اتنے کم لوگ یا کوئی بھی لوگ ایمان قبول نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک خود دین کی خدمت کرنے والوں اور دین کی طرف بلانے والوں کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تین کے تین نبی یا تین کے تین آدمی، جو مخصوص آدمی ایک بس، لیکن بات نہیں مانی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی طرف مخصوص بھیجے گئے ہیں، یا تو اللہ کی طرف سے مخصوص عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسی بستی میں آپ کو محنت کرنی ہے. قالوا، بستی والوں نے کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو صرف ہماری طرف ہم جیسے انسان ہیں، نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو، کہہ رہے کہ یا تو کہہ رہے کہ انبیاء، یا کہہ رہے کہ ہم انبیاء کے آدمی ہیں، ان کی بات سن کر ہم آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ دلائل سب بیان کر دیے ہیں، اور دلائل جو ہے جب نبی بیان کرتا ہے اور واضح طریقے سے تو اس میں شک نہیں رہتا ہے. شک تو اس میں کہ حق ہے، شک تو اس میں ہوتا ہے جس نے دلائل نہیں دیکھے. لیکن یہی یہاں وہی بات ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ بعض لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ حق ہدایت کے منتقل ہونے کے لیے، نبی کے دل میں ہدایت ہے، ہدایت کو منتقل ہونا چاہتے ہیں اس شخص کے دل میں، اس کے لیے دونوں طرف سے کچھ چاہیے، صرف ایک طرف سے نہیں. اس طرف سے محنت اور حق کے دلائل بیان کرنا، اور اس طرف سے حق قبول کرنے کی طلب، حق قبول حق کے سامنے تواضع اختیار کرنا. تو ان لوگوں نبی کی طرف سے یا نبی کے آدمی کی طرف سے محنت، لیکن اس کی طرف ان لوگوں کی طرف سے جو انگریڈینٹ تھا وہ نہیں تھا، تو انہوں نے عبادت قبول نہیں کیا. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اب تو تم لوگ تو ہماری طرح ہم جیسے انسان ہیں. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان تعالی نے کوئی چیز نازل نہیں کی. اللہ تعالی رحمان تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی جو رحمان ہے، یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن مشرکین تھے، یعنی اللہ کے ساتھ بہت سے بت کو بھی مانتے تھے، بتوں کو، بہت سے دوسرے خدا کو، اور اللہ کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ تم لوگ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو تمہارے اوپر یا تمہارے سردار عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھیجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی وہی نہیں بھیجی. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، تم تو صرف جھوٹ بول رہے. یہ سب الفاظ اس لیے بیان ہوئے کہ یہ وہی الفاظ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے ستایا گیا. اب تو ہماری طرح انسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر وہی بھیجی، آپ کون سے اسپیشل ہے کہ آپ پر وہی بھیجی. پھر ان انتم الا تكذبون، تو صرف جھوٹ بول رہے ہیں. قالوا ربنا، تو انہوں نے محنت کی، یہاں خلاصہ ہو رہا ہے، انہوں نے خلاصہ بیان کیا، ان لوگوں نے محنت کرتے ہوں گے، اور بالآخر وہ مایوس ہو گئے. قالوا ربنا يعلم انا الیک لمرسلون، ان رسولوں نے کہا کہ ربنا يعلم، ہمارے رب جانتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی آپ لوگ تو نہیں مان رہے لیکن ہمارا رب کو تو معلوم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری مگر صاف صاف طریقے سے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، صاف طریقے سے پہنچانا. صاف طریقے سے پہنچانا اس کی ہم پیغام کو پہنچانا نا، اور اس کو دلائل کے ساتھ مضبوط کرنا، یہ ہم نے کر دیا. اس سے بھی جو بات ہم عرض کر رہے معلوم ہوتے کہ داعی کا کام، نبی کا کام، خادم دین کا کام بات پہنچانا، بات قبول کروانا، یہ نہ نبی نہ عالم نہ خادم دین کا کام ہے اور نہ اس کے بس میں ہے. اگر یہ بس میں ہوتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا ابو طالب کو ہدایت دیتے، لیکن وہ ہدایت نہ دے سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما دیا اس کے بارے میں کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نہیں ہدایت دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی اعتراف کر دیا کہ ہم نے تو ہماری ذمہ داری پوری کر دی. تو محنت جاری تھی، بالآخر وہ مایوسی کی طرف جا رہے تھے. تو لوگوں نے ایک تو بات نہیں مانی، اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے بات نہیں، ان میں سے کچھ تو ہوں گے یا جنہوں نے یا تو کم جنہوں نے بات مان لی ہوگی، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شک میں ہوں گے، جو بات کی طرف مائل نہیں ہوں گے، لیکن ایسا تھا کہ اکثر میجورٹی تو اس طرف ہے. تو اگر ہم نبی ان انبیاء کے پیچھے چلیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، چھوٹی جماعت ہو جائیں گے، یا سردار لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے، اب تک تو ہم ان کے پیچھے چلے. آپ حضرت کہیں گے کہ ان سب کا ہمیں ہم سے کیا تعلق, ہم تو الحمدللہ ایمان پر. جس طرح ایمان میں یہ چیلنج ہوتا ہے, اسی طرح ایمان کے تقاضے اور اللہ کے احکام کے چلنے پر بکثرت یہ چیلنج ہوتا ہے. بات آ گئی کسی بھی طریقے سے, کسی عالم کے طریقے سے, کسی اور طریقے سے بات آ گئی سامنے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے, مجھے کرنا چاہیے, ہمارا دل کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن کیا لگ رہا ہے کہ پورے خاندان تو اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. میں عمل کروں گا تو میں الگ ہو جاؤں گا, لوگ سمجھیں گے تو مٹو صوفی صاحب سے, اس کو بہت ایکسٹریم ہے. یہ چیلنج تو ہر دور میں ہوتا ہے. ایک دوسرے جز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ اب تک تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو ماضی کے لوگوں پر آئے. مستم البأساء والضراء, ان پر سختیاں مشکل حالات آئے, وزلزلوا, ان کو ہلایا گیا, کہا تک ان پر مشکل, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, یہاں تک کہ اس زمانے کے لوگ اور رسول کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے, یعنی ہم برداشت نہیں کر پا رہے, اے اللہ اپنی مدد اتاریے. یہ آیت کب اتری؟ یہ آیت اس وقت اتری جب مکی دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ پر حالات بہت بھاری ہو گئے, جو ٹارچر چل رہا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ کی مدد اترے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اطلاع مل چکی ہے کہ اللہ کی مدد فوراً اترنے والی نہیں, اترے گی لیکن ایک اس کا ایک وقت متعین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ کیا آپ مشکل حالات کے سے گزرے بغیر یہ سمجھیں گے کہ جنت حاصل ہوگی؟ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور جنت تک پہنچنے کے لیے مشکل حالات سے گزرنا ضروری, یہ ہر شخص کے لیے ضروری. فرق کتنا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ جنت میں دینا چاہ رہے تھے تو ان پر بہت زیادہ مشکل حالات گزرے, اور ہم لوگ کمزور ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمیں اس درجے کی, ہمارے پاس اس درجے کا نہ ایمانی قوت ہے اور نہ صبر ہے, تو ہمیں اس درجے کے حالات سے نہیں گزارتے ہیں, لیکن حالات ضرور آئیں گے. پھر حضرت طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کم از کم حالات میں اور مشکلات میں اتنا ہوگا کہ کسی نہ کسی کی مخالفت سہنی پڑے گی, دین پر چلنے میں کسی نہ کسی کی مخالفت, کسی نہ کسی کی ناگواری وہ برداشت کرنی پڑے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا, اور جب ایسا ہوا بعض لوگوں قلیل جماعت نے ایمان لے آئے ہوں گے, بعض لوگ کشمکش میں ہوں گے, تو اس کی وجہ سے ایک اختلاف سا پیدا ہو گیا, اور ان سرداروں نے محسوس کیا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر کچھ زیادہ لوگ اس طرف جانے لگے تو پھر ہمارا کنٹرول اس بستی پر چلا جائے گا. تو انہوں نے اس کو, جیسا ہوتا ہے معلوم کہ حق کی محنت ہے, لیکن انہوں نے اس کو فتنہ قرار دیا, اور وہ کہنے لگے انا تطیرنا بکم, ہم تم لوگوں کو نحوست والے محسوس کرتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے اس بستی پر بے برکتی آ رہی ہے, کہ تم لوگوں کی وجہ سے فتنہ پھیل گیا اور لوگوں کے دل الگ ہو گئے, یونٹی ختم ہو گیا, یونٹی ختم ہو گیا. پہلے ہم سب یونٹی پر تھے, اب بعض لوگ اس بات پر, اس مذہب پر آ گئے, بعض لوگ بیچ میں کشمکش میں, اور بعض لوگ یہاں, تم لوگوں کی وجہ سے یونٹی ختم ہو گئی. یہ بھی ایک بہت اہم بات قابل عرض ہے, وہ یہ کہ یونٹی ہر موقع پر اچھی چیز نہیں ہے, ہر یونٹی اور ہر اتحاد اچھی چیز نہیں ہے. اتحاد اور یونٹی اس وقت ہے جب وہ یونٹی حق پر ہو, سب متحد ہو جائے حق پر, اور سب متحد ہو گئے غیر حق پر, باطل پر. اور اس وقت کسی نے اعتراض کیا اور لوگوں کو حق پر لانے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے یونٹی ٹوٹ گئی, اس سے کہ بعض لوگ حق پر آ گئے اور بعض لوگ باطل پر رہے. اس وقت اس شخص پر انگلی اٹھانا کہ تم لوگوں کو لڑا رہے, تم اتحاد کو توڑ رہے, یہ غلط ہے. لیکن یہ وہی اعتراض ہے اور وہی انگلی ہے جو ہر نبی پر اٹھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑی شکایت یہ لوگ کرتے تھے کہ اس نے یہ آیا, یہ شخص آیا اور اس نے گھر گھر میں اختلاف پیدا کر دیا. کبھی ماں باپ اولاد کے مخالف ہو گئی, اولاد ماں باپ کے مخالف ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ماں باپ حق پر آ گئے, اولاد حق پر نہیں آئی, یا اولاد حق پر آئی, ماں باپ حق پر نہیں آئے. یہ اختلاف اچھا ہے. آپ کی خاندان میں شادی آ رہی ہے, مثال دے تک آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور سب راضی ہے کہ اس شادی میں ناجائز چیزیں ہوگی, اس شادی میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوگا, اس شادی میں گانا بجانا وغیرہ ہوگا, اور کسی ایک شخص نے اعتراض کیا, اصلاح کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں بعض لوگ اس کے ساتھ آ گئے. اب لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اختلاف پیدا کر دیا, بد مذہبی پیدا کر دی. یہ بد مذہبی اللہ کے نزدیک بہت محبوب چیز ہے. تو ایسا ہی ہوا اس بستی میں, اور ان لوگوں نے انگلی اٹھائی ان انبیاء پر کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی کہ یہ اتحاد ختم ہوگا, یہ اختلاف پیدا ہو گیا. لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہیں آؤ گے, تم رکو گے نہیں, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے, پتھر ماریں گے تم پر. ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور ہماری طرف سے تمہیں ایک دردناک سزا ملے گا. اگر تم اپنی دعوت میں رکے نہیں تو ہم تمہاری مخالفت پر آ جائیں گے, سنگسار کریں گے یا کوئی اور سزا دیں گے, تمہیں سخت تکلیف پہنچائیں گے. اب ان رسولوں نے یا ان عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم, کہا کہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے, یہ ہماری وجہ سے. تم کہہ رہے کہ ہماری وجہ سے یہ نحوست, یہ بے برکتی پھیل رہی ہے؟ نہیں, یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ جب ان لوگوں نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر قحط اور فامن بھیجا, تو اس کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہاری بے برکتی ہے. تو ان رسول نے کہا کہ نہیں, ہماری بے برکتی نہیں, یہ تم لوگوں ہی کے اعمال ہے. طائرکم معکم, ائن ذکرتم, اِن ذُكِّرْتُمْ, تمہیں نصیحت کی گئی ہے اس لیے تم یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے تو نصیحت کی, نصیحت کا معنی خیر خواہی کی بات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیر خواہی کی بات میں بے برکتی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. بل انتم قوم مسرفون, حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے, تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر دیا, یہ اصل جڑ ہے ان سب برے حالات کے. آگے پھر جس کو ہم آئندہ کل عرض کریں گے, اس کا ذکر کہ ان میں اس قوم میں سے, اس بستی کے کنارے میں سے ایک شخص تھا جس نے ایمان قبول کر لیا, ان سے دوسروں پر محنت کی ان رسولوں کے ساتھ مل کر, اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے عرض کریں گے. بلکہ آئندہ ہفتے درس نہیں ہوگا, اس سے کہ نہیں ہوں گے اس کے بعد والا ہفتہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.